وسلام على عبادك الذين اصطفى اما بعد ایک جگہ ایسی ہے جس کو نبی علیہ السلام نے جنت کے باغوں میں سے باغ کہا, اس کو کہتے ہیں روضۃ الجنہ. عام طور پر ہم اپنے گفتگو میں ریاض الجنہ کہتے ہیں, یہ جنت روضۃ الجنہ جنت کا باغ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, جو جگہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان. کیونکہ نبی علیہ السلام کا گھر بھی اللہ کے ہاں بڑی شان والا, اس کو حجرات کہا جاتا ہے, اور حجرات کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت ہے الحجرات, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين ينادونكم من وراء الحجرات اكثر هم لا يعلمون. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ آپ کو حجرات کے پاس دیکھتے ہو کر پکارتے ہیں باہر آنے کے لیے, کہتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن میں عقل نہیں, آپ کی شان نہیں پہچان ہے, ان کو چاہیے تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, اتنا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود تشریف لے آئے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو یاد آنا, کہتے ہیں کہ رات کو جب سوئے ہوئے ہوتے تھے آپ کھل جاتا تھی, نبی علیہ السلام کی محبت جوش میں آتی تھی. آج کے دور میں دل مس کرتا تھا نبی علیہ السلام کو, تو وہ اپنے گھروں سے نکل کر آتے تھے گھنٹوں حجرات کے باہر کھڑے ہو کر یہ دیکھتے رہتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب آرام فرمائے. ایسی محبت چین نہیں آتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان حجرات اور منبر کے درمیان, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منبر سب سے پہلے زمین داری رضی اللہ تعالیٰ نے بنوا کر دیا تھا, اور نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درجہ اونچا ہوگا تو میرے منبر کو اس اسی لیے منانا چاہیے, میرے منبر کو اوپر چڑھ کے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں. یہ بڑی رشتہ شام کے منبر سے تبھی رکھ دیتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ہی نہیں ہوتی. تو درمیان کے حصے کو فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ, چنانچہ کچھ نصیبی ہے کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے کی تلاوت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے روضۃ الجنہ میں کچھ سکون ہے, جیسے کوئی بھی عمارت بنانے کے لیے کالم بنایا جائے تو وہاں کالم لگے ہوئے, اب وہ جو کالم ہیں ان کو نام دیتے ہیں کہ ان میں سے ہر کالم کے قریب کوئی نہ کوئی اہم بات ہوتا ہے. تو آج بھی ریاض الجنہ کے وہ سکون اس واقعے کی اس بات کی یاد دلاتا ہے. چنانچہ عربی میں اس سکون کو خوش روانہ, تو اس روانہ کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ یہ سکون جہاں کی خاص بات ہے. مثلاً ان میں سے ایک ہے کہ سوانح عائشہ, یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو نبی کے ساتھ اسلام نے سارا روز یہاں پر نماز کی امامت جب ذرا بڑی ہوئی تو دوسری جگہ مسلح بتا دیا گیا جہاں محراب بنا رہا مگر پہلے یہاں پر نماز اور ویسے بھی نبی کے ساتھ اسلام جب نماز پڑھ کر تشریف فرما ہوتے تو اسی سکون کے ساتھ ووٹ لگا کر بیٹھے تھے مسجد کے اندر تو مجلس بھی ہو چکی اس لیے کہا جیسے امام مقتدیوں کے سب سوچے ہو کر بیٹھ گئے چنانچہ نبی کے ساتھ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ روضۃ الجنہ میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر میں تمہیں اس جگہ کی فضیلت بتا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ تم آپس میں جھگڑا نہ کرو اس جگہ پر نماز پڑھنا اب بتائیے کہ یہ کتنی مقام والی جگہ ہوگا کہ جس جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے تم آپس میں کہیں جھگڑا نہ کرو تو نبی کے ساتھ کام نے رضی اللہ تعالی عنہا کو اس جگہ کی نشان دہی فرما دی چنانچہ آج اسلام نے روایت کی بات میں بعض صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ یہ کہ ممکن ہے کہ آپ لوگ اس میں جگہ نماز پڑھنے کے لیے پھر رہ سکتے چنانچہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خان ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور جب پیدا ہوئے تھے تو بڑی بہن نے جیسے چھوٹے بچے کو چھوٹی بہن نے گود میں ڈال دی تو انہوں نے عائشہ صدیق نالا کی گود میں ڈال دیا کیونکہ ان کی حالات نہیں تھی تو نظر اسلام نے ان کی کنیت رکھی تھی ان میں سب کچھ ڈالا نام تھا عائشہ صدیقہ مگر کنیت ان سے کیا رہا تھی ان میں سب کچھ ڈالا کیونکہ یہ ان کا بھانجا تھا اور خالہ نہ سماتے ہوتی ہے تو مانتا تھی تو ان کو ان میں عبداللہ کہا تھا سیدھا شکری کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کو بڑی مدد کرنے کو فضیل نے ایسا علم لیا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس امت میں جو صحابہ تھے وہ 124,000 تھے لیکن ان میں جو صاحب تقوا تھے جن کے فتوا پر باقی لوگ من کر لیتے تھے ان کی تعداد 49,000 ان 124,000 میں سے 49 لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے اپنے علاقوں میں بڑے عالم سمجھے جاتے تھے اور دوسرے لوگوں کو جب ضرورت پڑ سکتے تھے وہ ان سے مطلب پوچھ لیتے تھے اور اس طرح بن سکتے ان 49 میں 14,000 عالم تھے ایک تو عالم علم والا ایک عالم اس سے بھی اونچا علم والا وہ 14,000 ان 14 کا یہ مقام تھا کہ جب ان کا کوئی قول سامنے آ جاتا تھا تو بقیہ 49 میں سے جو تھے وہ اپنے قول سے رجوع کرتے اس پر عمل کرتے ان 14 میں سے ایک نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اس ام المؤمنین کو کیا علم عطا کیا اس سے محدثین نے لکھا ہے ساری دنیا کی عورتوں کے علم کو جمع کیا جائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم ان سب سے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی اور یہ نبی کے ساتھ شام صحبت کے خواب کر سکتے نہیں ذہین بھی بہت ہوئی بہت بہتر چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار سے فرمایا کہ ہمارا تم مجھے کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مضبوط نہ لگتی جیسے بندہ کسی کو پیار سے کہتا ہے کہ تم کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے سے زیادہ مجھے لگے گی فوراً جواب دیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے شہد اور مکھن کو ملا کر کھانے سے زیادہ لگے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار تھا ایک فرمایا عائشہ تیرا جواب ہے. فاطمہ سزارہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کرتی. اب دونوں میں رسول ماں اور بیٹی کہتے ہیں لیکن عمر کا فرق بہت زیادہ نہیں ہے. تو جیسے آپس میں گھر میں بیٹھے بات چیت بھی ہوتی ہے کچھ لڑائی بھی ہو جاتی ہے تو کچھ کچھ موڈ میں بھی دونوں تو فاطمہ سزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام رہتا ہے. عائشہ جان نے پوچھا کہ فاطمہ کیوں مسکرا رہی ہے؟ کہنے لگی کہ میں اس بات سے مسکرا رہی ہوں کہ آپ کے والد تو ابوبکر ہیں جبکہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیسے یہ لفظ سنا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تڑپ رہی اور فوراً کہا ہاں فاطمہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, آپ کے والد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں, ان کے صدقے ہمیں قرآن ملا, ان کے صدقے ہمیں ایمان ملا, ان کے صدقے ہمیں اللہ ملا, یہ سب نعمتیں ان کے صدقے ملی, نبی علیہ السلام کی جیت بھر کے کرے گی. نبی علیہ السلام کا نام تھی جیت بھر کے کرے گی اور تاریخیں کرنے کی بات کہنے لگی فاطمہ ایک بات میرے بھی دن میں آ رہی ہے. انہوں نے پوچھا کیا؟ میرے دن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا, آپ خاتون جنت میں نہیں تھی لیکن جس تخت پر وہاں آپ بیٹھیں گی تخت پر امیر المرتضیٰ بیٹھیں گی اور فاطمہ جس تخت پر قیامت کے دن میں بیٹھوں گی اس تخت پر تو محمد مصطفیٰ بیٹھیں گے. اللہ 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 نے عجیب ان کو ذہانت سبحان انہیں کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے تجمل کی جو آیات کی ہیں ان کی وجہ سے نازل کی. مدینہ طیبہ سے ایک طرف سفر کرنا تھا تو 50-60 میل دور جگہ ہوگی مدینہ طیبہ سے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا چلنے لگے رک کے. اب اس جگہ پر پانی نہیں تھا تو سارے صحابہ پریشان, نماز کا وقت قریب ہے, وضو بھی کرنا ہے اور وضو کرنے کے ساتھ وقت کم ہے تو کیا بنے گا؟ پتا کیا بھی چل کیوں نہیں رہے تو پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نہیں چل رہے. بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے میں گئے کیوں ہے؟ پتا چلا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک ہار تھا جسم بنا اور اس ہار کی تلاش میں ان کو دیر لگ رہی ہے اور نبی علیہ السلام بھی رکے ہوئے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ڈانٹ لگائی جو چیزوں کا خیال نہیں کرتے تھے. آنے سے دیر ہو رہی ہے, نماز کا وقت ہے, وضو کرنا ہے, چپ رہی مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ادھر سے وقت کم ہوتا جا رہا تھا نماز کا, ادھر سے نبی علیہ السلام کے اوپر آیات ادھر آئی جن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر وضو کا پانی موجود نہ ہو تو اس موقع پر تمہیں تیمم کر لینا چاہیے. نبی علیہ السلام نے تیمم سے نماز ادا کی اور باقی صحابہ نے بھی, اور جب اس پر جانے لگے تو جس اونٹ پر سوار ہونا تھا اس اونٹ کے نیچے ہاتھ کھڑا ہوا تھا, ہاتھ بھی مل گیا. پھر صحابہ کرام کہتے تھے کہ اے آل ابو بکر تمہاری وجہ سے امت پر ایک احسان نہیں ہوا, امت پر بہت احسان لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بنا دیا اور اس وجہ سے امت کے لیے ایک راستہ کھل گیا, اگر پانی نہیں تو تم کے لیے منہ کے ساتھ انواع پڑ سکتے. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے سب حدیثیں ایسی دی ہیں جو کسی اور روزہ کو عطا نہیں کی. اب کس وقت اس تفصیل میں جانا تو مشکل ہے. مثلاً فرماتے تھے کہ میرے نکاح کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا گیا. یہ فضیلت کسی اور توجہ کو حاصل نہیں ہوئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ان کی ایک تصویر لے کر آئے, اللہ رب العزت نے آپ کی توجہ سے ایک دن کو پکڑا اور جب نبی علیہ السلام نے وہ دکھائی شریف کی عورتوں کو تو انہوں نے دکھائی جو ادھر شریف کی بیٹی جب پرماتما کی تو میں ہی ہوں کہ جن کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نکاح کیا جب کہ وہ سواری تھی. باقی ازواج یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی, مگر تیسا نہیں. اور عاشق کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو زوجات کی جو سواری تھی اور ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نکاح کیا, یہ فضیلت بھی اللہ نے مل گئی. کہ میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے دن کپڑا ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے دیکھا الگ الگ کی کلاس ہو رہی ہے, فرمایا میں اپنے کپڑا ڈھونڈ رہا ہوں کہ جس میں اسلام کا جھنڈا بنا کر لے جاؤں. فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک دوپٹہ تھا جو تھا تو سکھے مطلب اس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھیں, لائنیں کالی لگی ہوئی تھی موٹی تھی. میں نے اس پر دوپٹہ دیش کر دیا, نبی علیہ السلام نے میرے دوپٹے کو اسلام کا جھنڈا بنا کر لگایا. اب فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہی بستر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوئی, میرے ہی لیے اللہ رب العزت نے براءت کی آیتیں قرآن مجید میں نازل کیں. یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا, بچے نے گواہی دی. بی بی مریم پر بہتان لگا, عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی. اور سماعتی کی مجھ پر بہتان لگا تو مخلوق میں سے کوئی گواہی دے سکتا تھا, اگر قربان جاؤں رب الرحمان نے میری پاس جانے کی گواہی دی. اور سماعتی تھی کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ ہوئی تو میری گود میں ہی آپ کا سر مبارک تھا. اسماعتی تھی کہ جب آپ نے آرام فرمایا تو میرے حجرے میں ہی نبی علیہ السلام کا نام. تو یہ اصل میں حجرہ عائشہ صدیقہ تھا جہاں نبی علیہ السلام کے سب سے آرام فرما رہا ہے. یہ نو حجرات قریب قریب تو اس ستون کو اس زمانے عائشہ کہا گیا. کیوں؟ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے جگہ کی جان بچی تھی. چند نوجوان تھے, انہوں نے پوچھا, مولوی نے انکار کر دیا, ان میں عبداللہ بن زبیر تھے تو باقی تو سارے پردے کے پیچھے تھے, گھروں پر چلے گئے. عبداللہ بن زبیر کے تو سانجے تھے کہ ان کے جانے کے بعد ہم چلے گئے اپنی خالہ کو مل گئے. اچھا جو باقی تھے وہ بڑے سمجھدار تھے, ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ اندر گئے نا تو یہ جا کے ضرور پوچھے گی اور تم کو میں ان کو بتا دوں گی, تو اگر ان کو بتا دوں گی تو ساتھ دے رہے گی آج تو اس جگہ پر نکل پڑے. اچھا وہ جانے کی جگہ چھپ کر چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور خالہ کو انہیں سنوا جا کی کہ خالہ بتا دیں پلیز پلیز. اب وہ ماں ہوتی ہے دل نرم ہو گیا, بتا دیا فلاں جگہ سے. چنانچہ عبداللہ بن زبیر نے باہر آئے اور انہوں نے آ کر اس سکون کے قریب نماز جب پڑھی تو باقی لوگ بھی آ جائے گا, اللہ کے پتہ چل گیا بتاؤ یہ نہیں. تو اس جگہ کو اس زمانے عائشہ سے پوچھا تھا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں مجلس بھی رکھ دی, نماز کی امامت بھی کروائی اور قبولیت دعا کی جگہ بھی بتائی. اس لیے روضۃ الجنہ میں یہ قبولیت دعا کی بڑی ہے. آپ کوشش کریں جب جائیں تو بغیر دستم سے اگر ممکن ہو سکے تو وہاں پر جو رکعت نفل پڑھیں, اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ آرام سے جائیں اور دیکھ کے بیٹھے اس میں آپ کو آدھا پانا گھنٹہ لگے گا. جگہ بن پڑ جائے آگے جگہ بن پڑ جائے آگے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی تو رشتہ چلتا رہتا ہے. وہ تو گھٹتا نہ دے گی نہ تکلیف دیں نہ تکلیف اٹھائیں. اللہ سے دعا مانگتے رہے ہیں جگہ کا پتہ چل جگہ کا پتہ چل گیا تو جب وہاں جائیں تو دو رکعت پڑھ کر اپنی بخشش کے لیے اور امت میں جو پریشانیاں ہیں ان کے لیے ضرور دعائیں مانگا کریں. تو اس سوانا کا نام پڑ گیا سوانا عائشہ. دوسرا ہے سوانا ابی لبابہ. یہ ایک صحابی کے تاجر سے تجارت کرتے تھے. تجارت میں ان کے پاس مسلمان بھی آتے تھے یہودی بھی آتے تھے. اس زمانے میں وہ تجارت کھلی ہوئی تھی. جب یہودیوں نے جنگ خندق کے اندر بدعہدی کی اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا تو نبی علیہ السلام کو اس کے اوپر بہت غصہ آیا. چنانچہ آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ ہم ان یہودیوں سے شادی کام ہوں. تو آپ نے تیاری کر لی. یہودیوں نے پیغام بھیجا کہ جی ابو لبابہ ایسا آدمی ہے کہ ہمارا بھی ان کے پاس آنا جانا ہے تو آپ ان کو ہمارے پاس بھیجیں یہ ہمیں بات سمجھائیں آپ کا کیا کرنا. نبی علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ بھائی اگر یہ ڈاکو آئیں گے تو ہم ان کے مردوں کو قتل کریں گے بوڑھوں کو اور عورتوں کو چھوڑ دیں گے. مگر میں منع بھی کروا دیا کہ تم یہ بات ان کو نہ بتا سکتا. ہم یہ جب گئے تو ان یہودیوں نے بچوں اور عورتوں کو کہا کہ تم ملنے سے ماجوا کرو زیادہ پوچھو ان سے کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. اب یہ بتا تو سکتے نہیں تھے انہوں نے بتایا نہیں. لیکن بڑے اصرار کے بعد ادھر تک اصرار ادھر تک انکار ادھر تک اصرار ادھر تک انکار بہت حد ہو گئی. تو اس وقت اس صحابی نے اشارہ اپنی طرف یوں کر سکتے صرف یوں کر ہاتھ سے اشارہ کر سکتے جس سے کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ہمیں کیا والا. لیکن یہ اشارہ کرنے کے ساتھ ان کو خیال آیا تو مجھے تو نبی صاحب نے منع فرمایا تھا. اگر کہ میں نے زبان سے ان کو نہیں بتایا مگر میں نے ان کو مفہوم کو پہنچا دیا تھا اشارے سے تو ان کو اب فزیکل شکتی بن جائے. او ہو میں نے تو بلینڈر کر ایسا نہیں کرنا چنانچہ یہ وہاں سے واپس آئے اور بلند لہرے کی جنہوں نے آ کر ایک رسول ہے اس دوران ابو لبابہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنے سے بال بال نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کر دیں گے میں یہاں سے نہیں. جی اللہ کی شان نبی علیہ السلام کا نام تو پتا چلا فرمایا اگر وہ میرے پاس آ جاتے اور معذرت کر لیتے تو میں معذرت قبول کر لیتا. اب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ سے جوڑ لیا لہذا میں بھی انتظار کرتا ہوں تم بھی انتظار. اللہ اللہ اخلاص دیکھو بس کچھ دن گزرے کہ بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ان کے لیے مغفرت کا معاملہ آ گیا. نبی علیہ السلام کو سب انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ سکے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی نبی علیہ السلام نے سلمہ رضی اللہ عنہا کو بتا دیا انہوں نے کسی کے لیے پیغام دے دیا کہ ابو لبابہ سے کہو کہ تمہاری توبہ قبول. صحابہ مبارکے لینے لگے ایک صحابی ان کو کھولنے لگے اللہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر کھولیں گے تب میں آزاد ہوں. چنانچہ نبی علیہ السلام خود تشریف لائے اور آپ نے آ کر ان کی رسم کو کھولا اور وہی آزاد ہوئے, اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی. تو وہی اگر موقع ملے تو ستم کے قریب دو رقم نفل پڑھ کر یوں دعا مانگو, اللہ آپ نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کو بھی کسی جگہ قبول کر لیا تھا, میں بھی تو اپنے نفس کے ہاتھوں کی رفتار ہوں, مجھے بھی تو شیطان نے باندھ رکھا ہے, میرے مولا مجھے بھی آپ اس کی گرفتاری سے آزاد کروانا, میری توبہ کو بھی قبول کر لیں. یقیناً آپ جب اس جگہ دعا مانگیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت آئی تو ہماری بھی توبہ قبول ہو. تو اس کو کہتے ہیں اس روانہ توبہ یا اس روانہ ابی لبابہ. اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو ایک جگہ لکھا ہوا ہوگا اس روانہ شریر. شریر عربی میں چار پائی کو کہتے ہیں, بیٹھ جو ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف فرماتے تھے تو اس وقت آپ مسجد کے اندر ہی آرام فرماتے تھے, تو اس جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ذکر لگایا, تو اس جگہ جو ستون ہے اس کا نام پڑ گیا روانہ شریر. پھر اس کے قریب ایک اور ستون آپ کو نظر آئے گا جو سلیم کا ہوگا, اس روانہ ہر ہر نگرانی کا ستون, ہر سیکورٹی گارڈ کو کہتے ہیں عربی زبان. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے تھے اور آرام فرماتے تھے تو پبلک پلیس تھی, گھر تو نہیں تھا نا, تو پبلک پلیس میں تو کوئی بندہ بھی آ جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر جب رات کو آرام فرماتے تو یہ جو ستون ہے اس دوران میں ہر یہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیٹھ کر پہرا دیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے سیکورٹی گارڈ, تاکہ کوئی کافر کوئی بدبخت آ کر کوئی بھی جانا پڑتا تو اس کا نام پڑ گیا اس زمانے کا. پھر اس کے قریب اگر آپ دیکھیں تو ایک سکون پر لکھا ہوگا اس زمانے وقوع, وفد کی جمع وقوع ہوتی ہے. وفد کہتے ہیں ایک رک رک, کوئی رک آتا ہے تو وفد آتا ہے. تو اس زمانے کا خود سے کیا مراد آ رہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کفار آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے تو اس جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کلمہ پڑھاتے تھے, ان کو بیٹھ کے اسلام لیا جاتا. تو آپ کو اگر موقع ملے تو ایک دو رکعت نفل پڑھیں اور نیت کریں کہ اللہ میں بھی آج ادخلوا فی السلم کافۃ الاسلام بن جاؤں, میں بھی آج نئے سرے سے مسلمان ہو رہا ہوں اور آئندہ اسلامی ایمانی اور قرآنی زندگی بسر کرنے کی میں یہاں نیت لگا. پھر ایک ستون اندر ہے جو اب چار دیواری کے اندر آ گیا, اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کا نام ہے توانائی تحجد, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غصے سے تحجد میں تو وہاں پر نوافل ادا کیا کرتے تھے, وہ جالیوں کے اندر لگا ایک جگہ اگلا کی طرف جو محراب نبوی یا منبر نبوی کے قریب ہے وہ ابھی باقی ہے. اس کا نام ہے اس روانہ مخلقہ یا اس روانہ حنان. یہ کیا حضور کا ایک تنا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جمعہ کا خطبہ دینے لگتے تو اس ستون کے ساتھ ایک لگا کر خطبہ دیا. سمیر داری کا جمع تعالیٰ مسلمان ہوئے تو انہوں نے ممبر بنا کر دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہوں تاکہ سارے مجمع کے لوگ آپ کے چہرے انور کا دیدار کر سکیں. نبی علیہ السلام نے بات کو پسند کیا, کیونکہ اگر سب لوگ بیٹھے ہوں اور آدمی زمین پر کھڑا ہو تو اگلے چند بندے تو دیکھ لیتے ہیں پیچھے والوں کو, یہ بھائی نظر نہیں آتا.
جب نبی علیہ السلام نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی جیسے رو رہا ہوتا ہے. یہ آواز جب نبی علیہ السلام کے سامنے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کے قریب آئے، تنے کے قریب آئے اور آپ نے اس اوپر اپنے مبارک ہاتھ رکھے. تو آپ کے مبارک ہاتھ رکھنے سے وہ تنا اس طرح چپ ہوا جیسے روتا ہوا بچہ پٹکیاں لے لے کر چپ ہوتا ہے، ایسے چپ ہوا. فرماتے تھے کہ جیسے حاملہ اپنی آواز نکالتی ہے اس بچے کے رونے کی ایسی آواز ہم نے سنی. تو بھئی یہاں ایک بات بڑی غور سے لگ رہا ہے کہ اگر ایک کھجور کا تنا نبی علیہ السلام کی محبت میں روتا ہے، ہم تو انسان ہیں، دھڑکنے والا دل رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، احتیاط رکھتے ہیں، ہمارے اندر بھی تو نبی علیہ السلام کی محبت ہونی چاہیے. ہم بھی ان کی جدائی میں رہے، ان کی محبت میں رہے. تو یہ جگہ اس زمانے حنانا کہا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں تھے. نبی علیہ السلام کیا تھے؟ محبوب کل جہاں. جمادات کے محبوب، نباتات کے محبوب، حیوانات کے محبوب، انسانوں کے محبوب، ملائکہ کے محبوب، سب کے محبوب، محبوب کل جہاں. دیکھیے جمالات میں نبی السلام کی مبارک آسان کلمہ پڑھتے ہیں، پتھر نبی السلام کو محبت کرتے ہیں. چنانچہ نبی السلام نے فرمایا بہت جبل یقینا نصیب کو بہت ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بہت سے محبت کرتے ہیں. پہاڑ اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے. چنانچہ ابو بکر صدیق لانا کے گھر دو پتھر تھے، ایک کا نام تھا متکلم اور ایک کا نام تھا متفق. وہ کیا کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو جس پتھر کا نام تھا متکلم وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دیا کرتا تھا، اور جو دوسرا پتھر تھا نبی علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تو اس کے ساتھ تکیہ لگاتے تھے، اور اس کا نام متکافر تھا. اب پتھر بھی اگر سلام کرتے تھے، پتھر بھی اگر محبت رکھتے تھے، تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام جمادات کے بھی محبوب. پھر اس کے بعد آگے نباتات، نباتات کہتے ہیں درختوں کو. چنانچہ نبی علیہ السلام جس راستے پر تشریف لے جاتے تھے، حدیث کے پاس میں آتا ہے کہ جو درخت ہوتے تھے وہ جھک کر سلام کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام جہاں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھنا چاہتے تھے تو قریب قریب کے درخت اپنی جگہ سے چل کر اس جگہ پردہ بنا لیا کرتے تھے. اور یہ کھجور کا تنا یہ تو نبی علیہ السلام کی محبت میں روئی پڑا. تو جمادات سے بھی محبوب، نباتات سے بھی محبوب، اور پھر اس کے اوپر حیوانات سے بھی محبوب. چنانچہ مشہور ہوا کہ نبی علیہ السلام نے جب حجرت الوداع فرمایا تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، ریشک اونٹ آپ نے بنف سے نصیب خود قربان فرمایا، اور ان 63 اونٹوں میں سے 9 اونٹ کے گروپ لایا جاتا تھا، یعنی 9 اونٹ لائے جاتے تھے، ان کو ذبح کر کے پھر اور 9 لائے جاتے تھے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب 9 اونٹوں کو لایا جاتا تھا تو ان میں سے ہر اونٹ اپنی گردن آگے بڑھاتا تھا، اے اللہ کے محبوب مجھے آپ قربانی کے لیے پیسے قبول کر دیتے دشمن کشوت حلا کے بے بدر
سر دوستا سلامت کے تو خنجر آزمائی
اللہ تحریر میں جس حالت ہے آپ اس کو قبول کروائیں اللہ اکبر کر دیں تو دیکھیے حیوان آپ بھی نبی اسلام سے محبت کرتے ہیں چنانچہ نبی اسلام رب کے زمین میں نے فرما ہے ایک اونٹ آیا اور اونٹ نے آ کر نبی اسلام کے سامنے آواز اٹھا نبی اسلام نے فرمایا کہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے آپ کو سے کوئی جائے اور اپنے مالک کو بلا لے چنانچہ اونٹ آگے آگے اور صحابی جی سے گر گئے وہ اونٹ اپنے مالک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا میں وہ جو صحابی گئے تھے انہوں نے بتایا کہ نبی اسلام نے آپ کو بلایا وہ صحابی حاضر خدمت ہوتے چنانچہ جب حاضر خدمت ہوئے تو نبی اسلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کے اونٹ نے شکایت کی الگ نبی کون سی شکایت فرمایا شکایت یہ کی کہ اس نے یہ کہا کہ میرا مالک مجھ سے بہت کام لیتا ہے بہت میرے اوپر بوجھ ڈالتا ہے اور میں مالک کے اس بوجھ کو پہنچاتا ہوں جہاں وہ چاہتا ہے اور ہاں اور صحابی نے یہ کہا کہ یہ اونٹ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا صحابی نے کہا کہ یہ اونٹ میرا رات کو مجھے سونے نہیں دیتا میں جب سوتا ہوں تو یہ کسے مانتا ہے آواز نکالتا ہے اونٹ میری آنکھ کھل جاتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سو نہیں سکتا رات کو تو نبی علیہ السلام نے اونٹ کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتا تو سونے کے لیے دیتا اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالک نے پھر کہا ہم دونوں سارا دن مشقت سے کھاتے ہیں ہمارے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں میرا مالک مجھے چارہ بھی ڈال رہا ہے ڈال بھی رکھ رہا ہے بات اتنی کی ہے کہ یہ تھکے ہوئے ہوتے اور مغرب کے بعد آ کر یہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر سوچ رہے ہیں کہ چلو میں تھوڑی دیر کے لیے کمر پوری کر لوں تو یہ تھوڑی دیر کی نیت سے سوتے ہیں مگر نیند گہری ہو جاتی ہے اور عشاء کی نماز میں چلا رہی ہے اور میں قریب جاگ رہا ہوتا ہوں تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن نہیں مجھ سے نہ پوچھا جائے کہ تم نے ان کو نماز کے لیے کیوں نہیں لگایا تو اہل کرنی میں آواز نکالتا ہوں کہ میرے مالک اٹھ جائے اور اپنے اللہ کی نماز پڑھ اللہ تو نبی علیہ السلام جمادات کے بھی محبوب نباتات کے بھی محبوب اور حیوانات کے بھی محبوب اب حیوانات کے اوپر انسان رہ گئے انسان کے بھی محبوب اللہ اور انسانوں میں تو پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری جماعت کو دیکھ لیجیے ویک کے آج یوسف نو انگلیاں کٹیاں ویک کے آج یوسف نو انگلیاں کٹیاں آقا کے دیوانیاں نے جانوار کٹی عشق دی اسیر ویکھی اودے آستین دی جگ دے سینہ تو لگ کے کٹی گل میں سناوا ایک ایسے معجزین دی جگ دے حسین دونوں ود تو واقعی نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے انہوں نے تو عشق کی انتہا کر کے جانا انتہا کر کے جانا اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا جہاد کی تیاری کر مدینہ کے ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے ایک گھر ایسا کہ خاتون اپنے بچے کو دودھ دودھ کے بچے کو گود میں لے کر بیٹھتی ہے چاروں کتار ہو رہے ہیں وجہ کیا تھی کہ خاند ان سے پہلے شہید ہو چکا اور گھر میں کوئی اور مرد تھا اب یہ خاتون یہ رو رہی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کرو میرے گھر میں کوئی نہیں میں جس کو تیاری کر کے آقا کی خدمت کے لیے ساتھ بھیج دوں خوب رو خوب رو رو کے جب طبیعت نقصان ہوئی اپنے اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور مسجد نبی میں آ گئی. مسجد نبی میں نبی اسلام کی فرماتے تھے وہ صحابی آتے ہیں اور اپنے اس چھوٹے بچے کو نبی اسلام کی گود میں ڈالا ہے نا کہ نبی میرے اس بچے کو قبول کرتے تھے. نبی اسلام حیران یہ کیسے جہاد کرے گا یہ تو نہیں کر سکتا ہے لیکن ابھی قبول کر لیجیے رو رہے قبول کر لیجیے ہمارے یہ کیسے جہاد کرے گا. کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس مجاہد کے پاس ڈال نہ ہو میرا بچہ اس کے حوالے کر دیجیے. وہ مجاہد جب دشمن کے سامنے جائے گا اور دشمن تیروں کو بارش برسائے گا تو وہ مجاہد تیروں سے بچنے کے لیے میرے بچے کو آگے کر دے گا. میرا بچہ دشمن کے تیروں کو روکنے کے سامنے اللہ اکبر کر دیتا ہے. اس صحابی کی سنت آج تک چل رہی ہے. اس وقت بھی مدینہ کے والے اربوں میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی والدہ جو 40 دن کے بعد غسل کرتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو آج بھی لے کے آتا ہے اور اس وقت بھی وہ اپنے بچے کو روضہ انور کے قریب لٹا کر نبی علیہ السلام کے سامنے یہ دعا کرتی ہے اے اللہ کے نبی میرے بیٹے کو قبول کر اللہ اللہ. اس لیے نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں مخلوق کے بھی محبوب اور خالق کے بھی محبوب. تو بھائی ہمیں بھی جو دن باقی رہ گئے نبی علیہ السلام کی محبت بنے اس وقت کو وہاں پر گزارنا چاہیے, دعائیں کرنی چاہیے, رشید پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ذوق و شوق کے ساتھ بقیہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کل آخری بیان ہوگا الوداعی تو سفر پر روانگی ہے کہ لوگ اپنا سامان باندھ رہے ہوں گے جانا ہوگا ضروریات ہوتی ہیں تو کل انشاءاللہ کل منگل ہاں کل انشاءاللہ ہم اس سفر کا الوداعی بیان کریں گے اور الوداعی دعا کر دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضا الله عنه. ربنا سلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وتكرمنا لنكونن من الخاسرين. اے مالک ہم آپ کے آج بھی دین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کی جد وجہد فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا کہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے, یہاں سکینہ نازل ہوتی ہے. اے اللہ یہ سکینہ ہمارے دل میں بھی نازل فرما دیتی ہے. اے اللہ یہ مدینہ کی یہ بات ہے, اللہ کی برکت سے ہمیں حیات کی یہ بات آپ فرما دیتی ہے. رب کریم آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اس جگہ پر حاضر ہوا وہ جبرکہ شفاعت کی میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہو گئی. اللہ کے قیامت کے دن اپنی حبیب کی شفاعت عطا فرمائی. رب کریم اپنے ظاہر کو ہمیں ایک ایک سنت کے ساتھ مدین کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہمارے من کو معاف سے منور فرما. رب کریم ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ جہاں پر جو ہم نے مانگا ہماری ہر دعا کو قبول فرما. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ جیسے آپ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں روضۃ الجنہ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ آپ نے دنیا کی اس جنت میں داخلہ کرنے کی اجازت فرما دی. اے اللہ اب آخرت میں بھی ہمیں جنت میں داخلے کی توفیق عطا فرما, آخرت کی جنت سے محروم نہ فرما. پھر مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں رد نہ فرما. اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مدینہ فرمان فرمانے ہے کرے کو کھوٹے سے جدا کر دیتا. اللہ ہمیں کھوٹا نہ بنا. میرے مولا اپنی رحمت کو قبول فرما.
دے، کھڑا فرما دے، اللہ ہمارے من کو پاک فرما دے، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگا کہ وہ بھی عطا فرما، اے اللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک انگ انگ کو نبی علیہ السلام نام سے محبت سے لبریز فرما، اپنی محبت سے لبریز فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔